بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين محترم، مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام خطيب جامع مسجد و مؤتمن جامع اسلاميه بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 453، سورہ ال عمران، آیت نمبر 121، 122، 123.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وإذ غدوت، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جب آپ صبح صبح نکلے، من اہلک، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور مومنوں کو اپنی اپنی مقررہ جگہوں پر جنگ کے تیاری کے لیے بٹھا رہے تھے. آپ کی یہ جگہ ہوگی، آپ یہاں کھڑے ہوں گے، یہ جماعت یہاں رہے گی، فلاں وہاں رہیں گے. جنگ کی صفوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کو جمانے کے لیے آپ جگہ مقرر کر رہے تھے ایک صبح اپنے گھر سے نکل کر. وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں. اذ ہمت طائفتان، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب دو جماعتوں نے تمہیں میں سے اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ بزدلی اختیار کر لیں. واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا کارساز تھا، کام بنانے والا تھا. ایک بنو حارثہ، ایک بنو سلیمہ، یہ دو قبیلے تھے. تفصیلات میں آئیں گی باتیں تو اب سمجھ میں آئیں گی. ان دونوں نے ارادہ کیا تھا، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے اپنی جماعت کو ایک ایک بہانہ بنا کر جنگ کے میدان سے ہٹا لیا تھا. اسی طریقے سے ان دو قبیلوں نے بھی، جبکہ یہ سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، بزدلی کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حق تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، کارساز تھا، اس لیے ہمت نہیں ہارے ہو، جمے رہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. واقعی سے اللہ تعالیٰ عبرت دے رہا. ولقد نصرکم اللہ ببدر، بے شک اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بدر کے روز. وانتم اذلۃ، جبکہ تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اس سے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ آیا تھا، دیکھیے، جس پر کل بات ہوئی تھی. دو ضمنی نسخے جس پر عمل کریں تو آدمی کے سارے مسائل حل ہو جائیں. ایک تھا تقوی اور دوسرا تھا صبر. صبر اور تقوی، جگہ جگہ اللہ نے یہی فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمنوں کا مکر اور فریب تمہارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتا، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر دو چیزوں کو تم اختیار کر لو، ایک صبر، ایک تقوی. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ یوسف، پورا واقعہ الف سے یا تک، اے ٹو زیڈ واقعہ، کہیں قرآن مجید میں اللہ نے بیان نہیں کیا سوائے سورہ یوسف کے. اس واقعے کو بتا کر آخری آیت جو ختم ہو رہی ہے سبق دے رہا ہے، انہ من یتقی ویصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقویٰ اور صبر سے کام لے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ نیکوکار ہیں، اچھے ہیں، ان کو ضائع نہیں کرے گا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ تقویٰ اور صبر سے بھرا ہوا تھا. کیا صبر کیا انہوں نے، کن حالات سے اپنے آپ کو دوچار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقویٰ خوف اتنا تھا کہ کیسے کیسے حالات ان پر آئے، لیکن اللہ کا ڈر ہی نے ان کو بچائے رکھا. نتیجہ یہ کہ وقت کا بادشاہ بنا. کیا ایسی زندگی تھی جس میں بیچارگی، مسکنت، ذلت، اور کہاں وہ کنواں اور کنویں کی گہرائی، اور کہاں اس کے بعد سلطنت مصر کے بادشاہ. یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو چیزوں کی بنیاد پر ملی ہے ان کو، تقویٰ تھا اور صبر تھا. بس یہی اصول ہمارا قیامت تک کے لیے ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، رنگ لا کر رہے گی. یہ دونوں صفتیں آپ پر اثر انداز ہوں گی، آپ کی اولاد پر اثر انداز ہوں گی، آئندہ کے زمانے میں اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوں گے. یہ سارا نظام ہے اللہ کا. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر تم اس آیت پر عمل کر جاؤ تو تمہاری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں، سارا نظام تمہارا زندگی کا درست ہو جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی آیت، تب آپ نے وہ آیت ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، یہاں بھی دیکھیے وہی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راہیں نکالے گا، تکلیف میں راہ، مصیبت میں راہ، اندھیرے میں راہ، پریشانیوں میں راہ، ساری راہ نکالے گا جو متقی ہوگا، جو تقویٰ اختیار ہوگا. اجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق کھلائے گا کہ جس میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کام کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ خود اندازہ لگائیے بعض وقت یہ کیفیت آپ کو بھی ملتی ہوگی، آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کہاں سے اللہ نے عطا فرمایا، کہاں سے آپ کو اللہ نے کھلایا. آپ کے وہم و گمان آپ کہہ کے جاتے ہیں بعض وقت، ہم گھر پر انشاءاللہ آ جائیں گے وقت پر اور وہیں آپ کے ساتھ کھائیں گے، لیکن آپ جاتے ہیں کہیں ایسی جگہ پر کہ کھانا وہیں کھاتے ہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر آپ کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، ایسے غیبی نظام چلائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کے لیے اللہ نے مقررہ حد مقرر کی ہے، مقرر چیزیں ہر چیز کے لیے مقرر کی ہوئی حد ہے، یہ فلاں حد میں یوں ہوگا، فلاں مقدار میں یوں ملے گا، فلاں چیز اتنی مقدار میں ملے گی، ہر چیز کی حد اللہ نے مقرر فرما رکھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آدمی اختیار کر لے، تقویٰ اس کو صبر کو، تو یہ سارا نظام درست ہو جائے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش کر رہا ہے، جب یہ چیزیں ملیں گی، حاصل رہیں گی، تو نتیجہ آپ کا جنگوں میں بھی کامیابی سے جنگوں میں بھی آپ کا نتیجہ اچھا سے اچھا رہے گا، اور جب ان چیزوں میں تھوڑی سی کمی آئے گی، بھری کامیاب جنگ بھی وہ ناکامی سے دو چار ہوگی. چنانچہ دو واقعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک بدر کے حوالہ دیا، غزوہ بدر، اس میں طاقت کمزور، کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں، کچھ نہیں، اور 1000 ہٹے کٹے دشمن موجود، اور اس کے مقابلے میں اچانک جو سامنے بات پیش آ گئی، 313 مسلمان، اور وہ بھی نہتے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی چیز نہیں، اور اس موقع پر اللہ نے بھرپور کامیابی دلا دی انہی بنیادوں پر، تقویٰ اور صبر کی بنیاد پر. فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی بدر کے موقع پر جبکہ تم کمزور تھے. وانتم اذلہ, یہ اسی بنیاد پر ہوا کہ تقویٰ تھا, صبر تھا, چنانچہ اللہ نے کامیاب کر دکھایا. اور جب اس میں تھوڑی سی کمی پیدا ہو گئی تو بھئی جیتی ہوئی جنگ بھی وہ ہار گئی, ہار تو نہیں گئی لیکن نقصان اٹھانا پڑا. دشمن بھاگ تو گئے, ہم ہارا ہوا لفظ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن دشمن بھاگ گیا لیکن تکلیف بحال ہوئی, پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, تھوڑی سی اس میں وہ کمی پیدا ہو گئی, صبر تھوڑا سا کم ہو گیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر لوگوں کو کھڑا کیا تھا وہ تھوڑا سا صبر نہ کر سکے, یا ان کے سمجھنے میں اجتہادی غلطی ہو گئی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع لیے ایسا ضرور فرمایا تھا لیکن یہ مطلب نہیں تھا, اس کو سمجھنے میں ادھر ادھر ہو گیا. بس وہ کامیاب جنگ اس میں پھر اتل پتل ہو گیا اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑی. اس لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور وہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا. اکثر مفسرین نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہاں غزوہ بدر ہے, بعض حضرات نے غزوہ خندق بھی کہا ہے, لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں یہ غزوہ یہ احد کا تذکرہ شروع ہوا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت, پوری منظر کشی کی ہے اللہ نے, کیسی منظر کشی کی ہے, صبح صبح کیا ہوا اور کیسے ہوا. دیکھیے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دو سال تک تو ڈیڑھ دو سال چیز سے گزرے, ڈیڑھ سال سمجھیے پونے دو سال, اور رمضان سترہ رمضان سن دو ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے, پہلی بڑی جنگ. اس سے پہلے چھوٹی جگہیں ہوئی ہیں لیکن پہلی بڑی جنگ یہ سترہ رمضان سن دو ہجری کو ہوا, اور اس میں ایسی منہ کی کھانی پڑی اور ایسی تباہ کن ان کو شکست ہوئی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہے. جب یہ لوگ گئے ہیں تو ایسا ان کا جوت یہ سمجھ لیجئے اس سے برے الفاظ کے ساتھ استقبال کیا گیا کہ عورتوں نے ان کو ایسی کھڑی کھڑی سنائی تھی کہ تم مرد ہو کیا, کون ہو تم, اتنے چھوٹے مجمع پر تم غالب نہیں آ سکے, اتنی تمہاری ہمت کمزور ہے, ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے طاقتور ہو. وہ منہ کی کھائی ہے, وہ اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کتنا ان کو سست برا اور سخت سست آ گیا. تو اس سے ان کی غیرت اور حمیت اور بھڑکی ہے. چنانچہ یہی ابو سفیان ہی تھے اس موقع پر جنہوں نے اس وقت عہد کر لیا کہ اس کا بدلہ ہم لے کر آئیں گے, اور چلتے چلتے کہا تھا مسلمانوں سے کہ دیکھو اس جنگ کا ہم بدلہ لے کر رہیں گے, آج جو تم نے ہم کو شکست دی ہے اس کا ہم بدلہ دے کر رہیں گے, یہ کہتے ہوئے وہاں سے گئے تھے. اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کی عورتوں نے اور لوگوں نے جو ان کو اکسایا اس پر اور چار چاند لگ گئے, اور اس کے بعد ایک پوری فوج پھر تیار کر کے دوبارہ حملے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور وہ دوبارہ جو دوبارہ لڑائی ہوئی ہے اسی لڑائی کو غزوہ احد کہتے ہیں. یہ سن تین ہجری گیارہ شوال کو پیش آیا, ہفتے کا روز تھا, سنیچر کا دن تھا, سنیچر کا دن گیارہ شوال اور سن تین ہجری, یہ اس میں غزوہ احد پیش آیا ہے. اب اس غزوہ کے پیش آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ بہت بڑا ایک بڑا مجمع آ رہا ہے, اور وہ بھی تین ہزار کا مجمع, تین ہزار پر مشتمل مجمع, اور یہاں اتنی مسلمانوں کے پاس ابھی جمعیت ہوئی نہیں, شروع شروع کا دور ہے, وہ خود جمتے جمتے کتنے سال لگتے ہیں, اور یہاں اسلام کے لیے کوئی بنیادی طور پر اتنی مضبوطی حاصل نہیں ہوئی ہے, ابھی مرکز قائم ہوا ہے مدینہ طیبہ. تو اس دور میں یہ کیفیت جو پیدا ہوئی ظاہر ہے کیا کن حالات سے مسلمان دو چار ہوئے ہوں گے, کتنی پریشانی لائے ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اتنا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم جمعیت کے لوگ ابھی بن رہے ہیں, ان کی اجتماعیت قائم ہو رہی ہے, اور یک لفظ پھر دوسری جنگ, ایک جنگ ابھی ختم ہوئی نہیں, ایک سال کے اندر پھر دوسری جنگ, تو کتنی تکلیف آئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہر کے باب نے جمعے کے دن مشورہ کیا ہے, جمعے کے دن آپ کو ایک جنازہ تھا بنی نجار کے کسی آدمی کا انتقال ہوا تھا, جنازے سے فارغ ہو گئے آپ نے اس موقع پر پھر لوگوں کو فوراً بلایا کہ دیکھو یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ اس طرح سے حملہ ہونے والا ہے اور اس طرح سے ایک لوگوں کا پلان ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کریں؟ تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے، باضابطہ مشورہ کیا ہے، جس کی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ. اس تفصیل کو سامنے لانے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگ لڑی ہے. اور آپ دیکھیے 3000 کا زبردست لشکر اور پوری طاقت سے لبریز اور پورے جذبات سے بھرپور، اور ایسا کہ آپ گزشتہ جنگ کا بدلہ لے کر رہیں گے، ایسا گویا وہ پیے ہوئے شراب پیے ہوئے لوگ اس جذبے کا شراب، اب وہ آئے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کے پاس 1000 کی فوج ہے. پھر لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ رول کیا تھا، کیا زبردست قائد، کیسے دوراندیش اور کیسی صلاحیت کے مالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس موقع پر کیسے لوگوں کو جمع کیا ہے، کیسے کہاں کہاں کھڑا کیا ہے، اس کی عکاسی قرآن مجید نے کی ہے. تفصیل میں جب سامنے بات آئے گی تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اس غدو کا یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جب آپ صبح صبح نکلے تھے اپنے گھر سے اور لوگوں کی مقاعد جگہ جنگ کے لیے جگہ متعین کر رہے تھے اور دکھا رہے تھے، بٹھا رہے تھے، تم یہاں رہو گے وہاں رہو گے، اور یہاں تک کہ اس میں آپ نے جب ان جگہوں کا بھی انتخاب کر کے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں آدمی مارا جائے گا، دیکھ لینا. اس حد تک آپ نے جگہوں کو اپنے لوگوں کو مقرر کر کے بتایا تھا. تو پھر اس کے بعد اللہ نے ایسی کامیابی دکھلائی کہ دنیا آج تک نہیں سمجھ پاتی ہے کہ یہ کیا راز ہے، کیسے یہ جیت جاتے تھے. کم تعداد میں جاتے تھے اور زیادہ تعداد میں کے لوگوں پر بھاری غالب آ جاتے تھے. یہ خالص دو ہی چیزوں کا نتیجہ تھا، ایک تھا تقویٰ اور ایک تھا صبر. حق تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو بھی مالا مال کر لیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، الحمد للہ.